الحمد لله الحمد لله وكفى السلام على عباد الله عباد الرحيم عباد الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين صدق الله العظيم فقال الله تعالى في سورة لقمان يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. حضرات میں نے یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک جز اور سورہ لقمان کی تین آیات آیت نمبر 17, 18 اور 19 آپ کے سامنے پیش کی. ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں, پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت کا جو جز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو دو مکمل سال کی دو کامل سال جو ہیں دودھ پلائیں. سورہ لقمان کی یہ تین آیات جو ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بیٹے نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, بدی سے منع کرو اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے, اور اللہ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو, نہ زمین میں اکڑ کر چلو, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو, اور سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے ترجمہ میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو بات یہاں آئی ہے وہ یہ کہ شیرخوار بچوں کو دودھ کتنے عرصے پلایا جائے, اور اس کے بعد جب بچے کچھ بڑے ہوں تو ان کو کس قسم کی تربیت, کس قسم کی نصیحت کی جائے, اور کس انسان کی حیثیت سے ان کی پرورش کی جائے اور ان کو بڑا کیا جائے. تو حقیقتاً مختصراً جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اور حقوق اولاد. میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ چار حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ حقیقتاً اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر کب شروع ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے انسان کے ایک دوسرے کے حقوق صرف اسی وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط ہو, ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہو, اور جب وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور آنکھ اجل پہاڑ اجل کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر حقوق جو ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہو جاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. لیکن والدین اور اولاد کے درمیان جو تعلق ہے اس کے تحت یہ حقوق کبھی ختم نہیں ہوتے, خواہ وہ ایک ساتھ رہ رہے ہوں یا علیحدہ رہ رہے ہوں, خواہ اولاد پیدا ہو چکی ہو یا والدین کا انتقال ہو چکا ہو, حقوق پھر بھی باقی رہتے ہیں. والدین کا اگر انتقال ہو چکا ہے اس کے باوجود والدین کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے, یا یہ کہ جب وہ تمہارے درمیان میں ایک بھی ہو یا وہ ضعیف ہو چکے ہوں تو ان کے ساتھ اف تک کا سے برتاؤ نہ ہونا چاہیے, ان کی کسی بات کے اوپر اف تک نہ کہنا چاہیے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ہدایت دی کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں. یہ دعا ان کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے انتقال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. چنانچہ دعا یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے میرے رب ان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش میں میرے ساتھ کیا. انہوں نے یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ اس پر جتنا بھی غور کرتے چلے جائیں آپ اتنا ہی اس کی باریکی اور اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں کے اوپر واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہماری اولاد جب بچپن میں ہمارے ساتھ نافرمانی کرتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, کہنا نہیں سنتی, توڑ پھوڑ کرتی ہے, یعنی ہر وہ کام کرتی ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اس کے باوجود ہماری شفقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی غلطیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی شرارتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں اور اپنے انعام و اکرام سے ان کو نوازتے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں. یہی دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کر، کہ انہوں نے جتنی بھی نافرمانی کی ہو، جتنے بھی گناہ کیے ہوں انہوں نے، تو کتنا بھی ناراض ہوا ہو، اس کے باوجود ان کی نافرمانیوں کو، ان کے گناہوں کو تو نظر انداز کر، ان کو معاف فرما اور ان کو اپنے انعام اکرام سے نوازتا رہے. تو گویا والدین کے یہ حقوق جو ہیں ہمیشہ اولاد کے اوپر رہتے ہیں. آپ کے والدین زندہ ہوں یا بدقسمتی سے آپ سے جدا ہو چکے ہوں، یہ دعا ایک ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑتی، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. آپ یہ دعا ان کے لیے مانگتے رہیں اور اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا. آپ جو نیکی کریں گے اس کا اجر ان کو ملے گا، ان کے درجات اس سے بلند ہوں گے. اسی طرح سے اولاد کا حق والدین کے اوپر پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ والدین کا حق اولاد کے اوپر مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس طرح سے اولاد کا حق والدین کے اوپر ان کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. فطری سی بات ہے کہ آپ جس ماحول میں اپنے بچے کو پیدا کر رہے ہیں، بچہ آنکھ کھول رہا ہے، ایک منطق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھا ماحول ہو، دیندار ماحول ہو، میاں بیوی میں محبت اور انسیت اور لگاؤ کا جذبہ ہو اور ایک خوشگوار فضا ہو کہ جس کے اندر وہ بچہ آنکھ کھولے. پتا یہ چلا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو یہ ماحول ملنا چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین میرا لڑکا ہے، اس نے مجھے نظر انداز کیا ہوا ہے، میری نگہداشت وہ نہیں کرتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ ذرا بلائیے اس کو سمجھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں. اب اس کے درمیان جو ڈائلاگ ہے، جو مکالمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں تمہارے خلاف یہ شکایت ہوئی ہے کہ تم اپنے والد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. تو لڑکا پوچھتا ہے کہ امیر المومنین مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرے والد کے حقوق کیا ہیں اور آپ نے مجھے اس کی تلقین کی، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حقوق میرے والد کے اوپر کیا ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا یقیناً ہیں، بے شک. تو کیا ہیں؟ پھر وہ حضرت عمر بتاتے ہیں، تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارا باپ ایک اچھی ماں کا انتخاب کرتا، تمہارا دوسرا حق یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہارا اچھا نام رکھتا، اور تمہارا تیسرا حق یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا. اب وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ امیر المومنین میرے ان تین حقوق میں سے میرے والد نے کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کیا. میری والدہ مسلمان نہیں ہے، وہ مجوسی ہے. گویا کہ انتخاب والدہ یا انتخاب ماں کا جو معاملہ تھا، وہ بھی اللہ میرے باپ نے میرا حق اس میں مارا. اس کے بعد اس نے میرا نام جعلا رکھا. عربی زبان میں جو اعلیٰ کہتے ہیں مکڑے کو، جو بڑا سا مکڑا ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ اپنے لڑکوں کے نام جانوروں کی خصوصیت کی بنا کے اوپر لوگ رکھا کرتے تھے. چنانچہ اب تک اسد کا نام جو ہے وہ اب تک چلا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے کسی کا نام ثعلب ہو گیا، کسی کا نام کلب ہو گیا، کسی کا نام جو اعلیٰ ہو گیا. تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام جو اعلیٰ رکھا. تو لڑکے نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ کیا نام ہے جو میرے باپ نے میرا رکھا ہے؟ اور تیسرا حق تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جاہل ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میرے باپ نے میرا وہ حق بھی ادا نہیں کیا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے باوجود اولاد کو اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ موضوع الگ ہے حقوق والدین کا. میرا موضوع یہ ہے کہ اولاد کے حقوق و تربیت کیا انداز ہمارے سامنے ہونا چاہیے. پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ماں باپ کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے اولاد کے لیے. باپ کو شادی کرنی ہے تو صحیح ماں کا انتخاب کرنا چاہیے. ماں کا انتخاب ہمارے ہاں آج کل جو رواج ہے، جو معاشرہ ہے، وہ کیا ہے کہ یا تو ہمارے والدین طے کر دیتے ہیں، اب آپ مجبور ہیں ان سے کرنے پر، یا وہ خود جاتے ہیں کہ صاحب یہ محبت کی شادی ہے اور یہ کالج کی ساتھی ہے اور یہ فلاں کی ساتھی ہے اور شادی کر کے لے آتے ہیں. یہی دو طریقہ ہمارے درمیان میں رائج ہے. کبھی کوئی شخص یہ غور نہیں کرتا کہ اس شادی کے اثرات اس کی اولاد پر کیا پڑیں گے، کیا اس کے اولاد کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار وجہ سے شادی کرتے ہیں. کوئی کسی عورت کے حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی کسی عورت کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور کوئی کسی عورت کے حسب و نصب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور کوئی کسی عورت کی دینداری کی وجہ سے شادی کرتا ہے. تم عورت میں دینداری دیکھو. پتہ یہ چلا کہ آپ اس اولاد کو کیسے دیندار بنائیں گے کہ جس نے کسی دیندار گھرانے میں آنکھ ہی نہیں کھولی. آپ اس اولاد کو کیسے مسلمان بنائیں گے کہ جس کی ماں کے ذہن میں اسلام کا تصور ہی صاف نہیں ہے؟ آپ اس اولاد کو کیسے یہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کا حکم مانے کہ جب وہ جہاں آنکھ کھولتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس میں شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں اور باپ میں صبح شام جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر برتن اچھالے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان کی برائیاں کی جاتی ہیں. جب وہ اولاد اس ماحول میں آنکھ کھولے گا اور پرورش پائے گا تو اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد آپ کا مطیع بنے گا یا آپ کا کوئی اثاثہ ثابت ہوگا. چنانچہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ماں باپ کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے. اسی طرح سے جہاں ماں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے وہاں باپ کا انتخاب بھی صحیح ہونا چاہیے. اور عورت کو اور لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ کون ہے، کس سے شادی کی جا رہی ہے، اور اس کو مکمل یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر شادی نہ کرنا چاہے تو انکار کر دے. اس لڑکی کے ماں باپ کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کی مرضی کے بغیر کسی کی شادی کر دو. چنانچہ اس کی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی دیندار کا رشتہ آئے تو فوراً لڑکی کی شادی کرنی چاہیے. ہمارے یہاں تو انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی انجینئر کا رشتہ آ جائے، کسی ڈاکٹر کا رشتہ آ جائے، کسی امیر گھرانے کا رشتہ آ جائے تو اس کے ساتھ شادی کر دیں گے، خواہ عمروں میں انتہائی فرق ہو، خواہ مزاج میں کتنا ہی فرق ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. چنانچہ یہ دونوں کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی کی خاطر، پرورش کی خاطر اپنی جب شادی کرنے چلیں تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اولاد کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. یہ پہلی بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا حق جو اس کا ہے وہ صحیح انتخاب ہے ماں باپ کا. اب اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچہ کے چند حقوق اس کے ہیں جو آپ کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. کچھ سنتیں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنی چاہیے. پہلی سنت تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے داہنی کان میں اذان دینی چاہیے اور بائیں کان میں اقامہ پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز جو پڑھنی چاہیے وہ اللہ کی تکبیر کی آواز اور اللہ کی توحید کی دعوت جو ہے اس کے کان میں جانی چاہیے. یہ ایک سنت ہے اور یہ طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. دوسری سنت جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے جو غالباً اب متروک ہو چکی ہے ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر وہ ہے تحنیک. تحنیک کیا چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے، آپ کھجور کا ایک ٹکڑا چباتے ہیں اور اپنے لعاب دہن میں جو اس کا شیرہ پیدا ہوتا ہے اس کو انگلی سے لے کر کے بچے کے تالو میں آپ چٹاتے ہیں اور اس کے رزق اور اس کے عمر کے لیے میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کتنی اچھی سنت ہے. کون باپ یا کون ماں یہ نہ چاہے گا کہ اس کے بچے کے رزق اور اس کی عمر میں اضافے کے لیے دعا کی جائے؟ اور دعا کون کرے گا؟ ایک بزرگ شخصیت کرے. تو ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں لیکن بزرگ شخصیتیں تو اب بھی موجود ہیں، آپ کے گھر میں ہوں گی، آپ کے خاندان میں ہوں گی، آپ کے محلے میں ہوں گی. آپ ان کے پاس بچے کو لے جا سکتے ہیں، ان سے دعا کرا سکتے ہیں. آپ یہ ایک اچھی رسم ہے اور سنت ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو سنت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بچے کا عقیقہ کیا جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتارے، بال کے وزن کے برابر آپ نے چاندی کا صدقہ و خیرات کیا. آپ نے روایات میں یہ آتا ہے کہ لڑکا ہو تو دو بکری اور لڑکی ہو تو ایک بکری آپ قربانی کریں، لیکن یہ دو اور ایک کی تفریق جو ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے. جو استطاعت رکھتا ہو یہ اس طرح کرے، جو استطاعت نہ رکھتا ہو کم سے کم ایک ہی بکرے کو قربان کرے. وہ یہ صدقہ ہے جو آپ اپنے بچے کے جان و مال اور صحت کی خاطر کرتے ہیں. چنانچہ حدیث حضرت انس نے فرمایا کہ کل غلام رہین بعقیقہ، تمام بچے عقیقہ کے عوض رہن رکھے ہوئے ہیں. رہن کے معنی کیا ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے. جب کوئی چیز آپ رہن رکھنے جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کو واپس آپ اسی وقت لے سکتے ہیں جب آپ نے جو قرض لیا ہو وہ ادا کر دیجئے، یا اس کی جو قیمت ہو وہ ادا کر دیجئے، یا جو معاملہ ہے اس کو مکمل کیجئے، تب وہ رہن آپ چھڑا سکتے ہیں. تو آپ کے بچے رہن رکھے ہوئے ہیں جب تک کہ آپ ان کا عقیقہ نہیں کرتے. اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے معاشرے میں کہ جن کے تین تین اور چار چار بچے ہو چکے ہیں لیکن کسی ایک کا بھی عقیقہ نہیں کیا انہوں نے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ان کے عقیقے نہیں ہوئے. یہ ایک اچھی سنت ہے. اور اس عقیقے میں یہ بھی حکم ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اعزہ اور اقارب میں بانٹو، یا اس تقریب میں ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ خوشی مناؤ. جہاں تک بچے کی مصیبتوں کو اور بیماریوں کو دور کرنے کا صدقے کا سوال ہے وہ تو ہر ماں باپ چاہے گا، لیکن ایک بات اور بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس خوشی میں آپ کو اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی شریک کرنا ہے. جو اس طرح سے ہم گویا اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ان کا حق جو ہے وہ بھی دباتے ہیں. چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے لائے جاتے تھے، آپ پوچھتے تھے کہ ان کا نام کیا رکھا، اور اگر آپ کو نام پسند نہیں آتا تھا تو آپ اس نام کو فوراً بدل دیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جو لوگ بڑے آپ کے سامنے آتے تھے ان سے بھی جب تعارف ہوتا تھا اور آپ کو نام پسند نہیں آتا تھا تو ان کا بھی نام بدل دیا کرتے تھے آپ. جانچہ حضرت عمر جب اپنی بچی کو لے کر کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا، تو انہوں نے کہا کہ آسیہ. تو آپ نے کہا نہیں، یہ اچھا نام نہیں ہے، آپ نے اس کو بدل کر کے اس لڑکی کا نام جمیلہ رکھا. ایک اور صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، تعارف ہوا، ان کا نام پوچھا، معلوم ہوا کہ ان کا نام برہ ہے یعنی نیک. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ خود نیک بنتی ہو، یہ نام اچھا نہیں ہے. چنانچہ آپ نے اس کو بدل کر کے ان خاتون کا نام زینب رکھا. تو نام کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہت خیال رکھتے تھے اس کا کہ اچھے نام ہونے چاہیے. چنانچہ ہمیں حدیث ملتی ہے اس کی، انکم تدعون یوم القیامہ بے اسماءکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے روز تم لوگ اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اور چنانچہ اپنے اچھے نام رکھو. اور ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ ہم جو نام چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، ہم معنی پہ بھی غور نہیں کرتے اس کے معنی کیا ہیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ندرت ہے صاحب، کوئی نیا لفظ آ گیا ہے، ہم نے نام رکھ دیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کے نام اللہ یا رحمان کی بندگی پہ رکھو یا انبیاء کرام کے نام پر رکھو. ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن دوسرے بھی جو نام رکھے جائیں تو وہ اچھے نام ہوں، ان کے کوئی معنی ہوں، اور معنی بھی ایسے ہوں کہ جو معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں پسندیدہ نام ہوں. ہمارے یہاں تو لوگوں کے نام کیا ہوتے ہیں، بندے علی، غلام محمد، آپ ذرا معنی پہ غور کیجیے. آپ کیا کوئی مسلمان اگر معنی سمجھتا ہے تو یہ نام رکھ سکتا ہے؟ لیکن نام رکھے جاتے ہیں. اور الٹے سیدھے نام تو بہت ہیں معاشرے میں، کسی نے فیروز رکھ دیا، کسی نے کچھ اور رکھ دیا، کسی نے نوشیروان رکھ دیا، یعنی فارسی ناموں کی جو رواج چل پڑے جس طرف آدمی بہتا چلا جاتا ہے، یعنی سوچتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایک بات اور اس سلسلے میں کہ یہ پیدا ہوتے ہی جو سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے یا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کا ختنہ کیا جانا چاہیے. ختنہ شعائر اسلام میں سے ہے اور یہ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. واجب اور فرض میں ذرا سا فرق ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے کہ فرض تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ سخت گنہگار ہوں گے اگر آپ نے فرائض کو ادا نہیں کیا. لیکن واجب جو ہے وہ ممکن ہے کہ قرآن میں آپ کو نہ ملے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر نافذ کر دی ہے وہ چیز، اس سے اگر آپ بچ جاتے ہیں یا اس کو پورا نہیں کرتے تو بھی اتنے ہی گنہگار ہوتے ہیں آپ. چنانچہ ختنہ کرنا جو ہے یہ واجب ہے شعائر اسلام میں سے. کچھ عرصے پہلے میں یہاں عرب نیوز میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر کا انٹرویو تھا کینسر کے اوپر، کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کہاں کہاں کس قسم کی وجوہات ہیں کینسر کی. اس ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جن علاقوں میں مرد مختون نہیں ہیں ان علاقوں میں عورتوں کے رحم کی نالی کے کینسر جو ہیں شدت سے ہوتے ہیں. یعنی حفظان صحت کی خاطر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو اختیار کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کا ختنہ نہیں ہوتا، اور پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ختنہ کراتے گھبراتے ہیں کہ جی اب کیسے کرائیں، اب تو بستر پہ پڑ رہا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن میں کرا دیں آپ، تو یہ تو وہ حقوق ہیں بچے کے جو اس کو ملنے چاہیے سنت اور واجب کے تحت. اور یہ فرض ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا رزق اس کو مہیا کیا جائے. چنانچہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یعنی یہ ان کا رزق بچوں کو ملنا چاہیے. یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ماں کسی وجہ سے دودھ نہ پلا سکے، وہ بیمار ہو، یا والدین میں جھگڑا ہو گیا ہے، یا ماں جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے اس کو، یا اس نے خلع لے لیا ہے، صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اس بچے کو دودھ پلایا جانا چاہیے. تو قرآن کے اندر اس کی ہدایت ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو دوسری عورتوں سے دودھ پلاؤ اور اس کا معاوضہ ادا کرو. ہمارے ہاں تو کیا صورتحال ہے؟ اول تو اس کی اہمیت ہی ذہن سے نکل چکی ہے کہ ماں کو دودھ پلانا چاہیے. اور اگر ماں یہ کہا گیا صاحب ٹھیک ہے ماں کا دودھ کیا کریں, وہ ماں کا دودھ سے بچہ جو ہے وہ سیراب نہیں ہوتا, اتنا نہیں ہوتا, تو وہ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ بات اب پائے تحقیق تک پہنچ گئی ہے کہ ڈبے کے دودھ میں وہ اجزاء نہیں ہوتے جو ماں کے دودھ میں ہوتے. اور چنانچہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی بچے کی غذا میں رہ جاتی ہے. ایک دوسری بات یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے اگر ماں کسی وجہ سے نہیں پلا سکتی تو کیا کوئی عورت معاوضے کے اوپر بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی؟ آخر اس میں آر کیا ہے؟ آج کل کے ماحول میں مغربی تہذیب میں تو جب سروگیٹ مدرس ہو سکتی ہیں, کرائے پر مائیں لی جا سکتی ہیں جن کا کام ہی دوسرا ہے دودھ پلانے کی, تو بات بہت دور ہے. تو ایسی مائیں کیوں نہیں کرائے پر لی جا سکتی ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلائیں اور وہ غذا پہنچائیں کہ جو عورت کی دودھ کی غذا اس کے منہ میں جانی چاہیے. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیجیے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ غریب ہیں ان کو ایک رزق کا ذریعہ ہاتھ آتا ہے. دودھ پلانے کے لیے جب آپ کسی عورت کو تلاش کریں گے تو غریبی عورت آپ کو ملے گی جو معاوضے پر دودھ پلائے گی, اور دودھ جو لوگ معاوضے پر پلوائیں گے کہ جو عمرہ ہیں جو وہ خرچ برداشت کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ رزق جو ہے غریب لوگوں تک پہنچتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو منی ہے جو دولت ہے اس کا فلو ہوتا ہے امیر کی طرف سے غریب کی طرف, اور تیسری بات یہ ہے کہ جس ماں یا جس عورت کا دودھ بچہ پی لے وہ گھر والے اس کے خاندان کے فرد ہو جاتے ہیں. وہ یا غریب اور امیر کے گھر کو ملانے کے لیے اور بھائی اور بہن بنانے کے لیے اور ایک رشتہ اخوت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی اچھی چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے, اور ہم نے اس چیز کو ترک کر رکھا ہے. تو بچے کا یہ حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے اور جس کو ہم نے قطعاً نظر انداز کر رکھا ہے. اس کے بعد آئیے ذرا سا, بچے چلنے پھرنے لگتا ہے, تھوڑا سا کودنے لگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے, تو اس کو شفقت چاہیے, محبت چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کو شفقت اور محبت ملے گی تو جب وہ بڑا ہوگا تو اسی کے مطابق اس کا ذہن استوار ہوگا, پھر وہ محسوس کرے گا کہ معاشرے میں شفقت اور محبت کوئی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عربی بیٹھا ہے, حضرت امام حسن آتے ہیں, آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں, اس کو بوسا دیتے ہیں ان کو. وہ عربی کہتا ہے اس کو کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے کہ یہ بچہ ابھی بھاگتا ہوا آیا مٹی میں کھیلتا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے اس کو بوسا دے دیا. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا, میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو ایک کو بھی بوسا نہیں دیا آج تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل کے اندر رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ بچے کا وہ دور ہے کہ جب بچے کو شفقت اور محبت ملنی چاہیے, اور اگر یہ نہیں ملے گی تو جب بچہ بڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. اب وہ تیسرا دور ہے, آپ ذرا دیکھیے بچے کا, کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب اس کو ضرورت ہے علم کی, تعلیم کی, نصیحت کی. یہ وہ وقت ہے کہ جو صحیح معنوں میں آپ بچے کو بنا دیں یا بگاڑ دیں. کل مولودن یولد علی الفطرہ, سارے بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. یہ والدین ہوتے ہیں جو بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مسلمان بنا دیتے ہیں. گویا یہ وہ وقت ہے کہ جب بچے کی صحیح تربیت کی جانی چاہیے, بچے کو ادب سکھایا جانا چاہیے, بچے کو علم سکھایا جانا چاہیے. اور دیکھیے یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو ہمارا اپنا اثاثہ ہے کہ جس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہماری جواب طلبی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کیجئے, آپ جو تقاضے ہیں دین کے ان کو پورا کیجئے. آل اولاد کو کیسے بچایا جائے؟ آل اولاد کو اسی طرح سے بچایا جا سکتا ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے, ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے, اور ان کو اس راستے پر چلایا جائے کہ جس راستے پر اسلام چلانے کا تقاضا کرتا ہے. ابھی دیکھیے ایک جگہ اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, کہ عالمو جان لو، سمجھ لو اس بات کو، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تمہارا جو امتحان اس دنیا میں ہے یہی امتحان ہے کہ تم کو مال دیا گیا ہے اور تم کو اولاد دی گئی ہے، تم یہ مال کس طرح خرچ کرتے ہو اور اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہو، اسی میں ہماری آزمائش ہے اور اسی کا حساب ہم کو ہوگا اور اسی میں ہماری فلاح ہے اور یا اسی میں ہمارا خسران ہے. تو اولاد کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم و احسنو ادبہم، اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، اچھی تمیز سکھاؤ، اچھی تہذیب سکھاؤ. دو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی پہلی شادی سے ان کے ایک بچہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہا ہے. ایک دن وہ صاحب بیان کرتے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ ایک دن کھانا ہے، طباخ کے اندر کھانا رکھا ہے اور میرے دونوں ہاتھ اس طباخ کے اندر ہر طرف چل رہے ہیں، میں نے کہیں یہاں سے بوٹی اٹھا لی، کہیں یہاں سے لقمہ لے لیا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے میں نے والا کھینچ لیا، اس طرح میں کھا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی یہ وہ تہذیب ہے جو ہم کو بچے کو سکھانی ہے، اور یہ بات اسی وقت سکھانی ہے کہ جب وہ چھوٹا ہے، جب وہ ہماری بات کو سمجھے گا. بڑا ہونے کے بعد تو پھر اس کے اندر خود غرضی کا جو میلان پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی ٹوکا نہیں گیا بچپن میں، کبھی اس کی تربیت نہیں کی گئی. ممکن ہے کہ وہ آپ اپنی پلیٹ میں ہی کھائے، لیکن پھر وہ اس کا خیال نہیں کرے گا کہ دوسرے کو بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور اس میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ایک میز کے اوپر کھانا لگا دیجئے آپ اور 100 آدمی ہوں وہاں پر، آپ یقین کیجئے کہ جو 10-15 آدمی پہلے میز پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ ہٹتے نہیں ہیں وہاں سے. ان کے ذہن میں قطن یہ احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہے، ان کو بھی کچھ لینا ہے، ہم کو ہٹ جانا چاہیے لے کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تربیت ہی بچپن میں ان سے ممکن نہیں کی گئی کہ دوسرے کا بھی حق ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمیز ہے جس کے تحت یہ کھانا کھایا جانا چاہیے. اور اس طرح سے لوگ ٹوٹتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوا کہ کوئی بس جس کو اگر نہیں ملا تو وہ پیچھے رہ گیا اور دوسرے کو ملے یا نہ ملے. تو یہ تہذیب جب تک ہم بچپن میں نہ سکھائیں گے بچے کو، وہ بڑا ہو کر کے تو اس کے شعور میں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ بچے کو اپنے حق کا جو احساس ہے وہ دلایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ معاشرے میں جو تم ہو تو تمہارا حق کیا ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. جب وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ بھی اسی انداز میں سوچے گا اور اسی انداز میں عمل کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں شربت کسی صاحب نے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شربت پہلے ان بزرگ صحابہ کرام کو دیں اور بچے جو ان کی محفل میں ہیں ان کو بعد میں دیں. اب اس محفل میں، آپ کی محفل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، یہ نوجوان بچے ہیں یہ. اور اسی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عوف بھی ہیں، اور حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. گنتے چلے جائیے آپ، سبھی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ شربت پہلے میں ان بزرگ صحابیوں کو پلا دوں، پھر تم کو بھی دے دوں گا. پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی. اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ہمیں طریقہ یہ ہمارا سکھایا جا رہا ہے ہم کو، کہ ہم کو کوئی چیز بھی اگر تقسیم کرنی ہو، کوئی کام بھی کرنا ہو تو سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے. اور سیدھے ہاتھ پر خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کا حق پہلے بنتا ہے. اب اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے کہ آپ دوسرے کو دیجیے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ پہلے اس کو دیجیے. اور چنانچہ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ بچہ جس سے یہ پوچھا گیا وہ انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، میں یہ اعزاز کہ آپ کے ہاتھ سے پہلے مجھے شربت ملے میں کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بچے کو دیتے ہیں، پھر وہ ترتیب سے آگے بڑھتا ہے. ہم کو یہی انداز اپنی اولاد کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اس سے اس کے ذہن میں تہذیب اور انصاف کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوگا. ایک صاحب اپنے ایک بچے کو لے کے آتے ہیں اور ایک غلام کو لے کر کے آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ غلام اپنے بچے کو ہبا کر دیا. آپ پوچھتے ہیں تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہم نے جواب دیا جی ہاں اور بھی بچے ہیں. پوچھا تمہارے اور بھی غلام ہیں؟ ان کا نہیں صاحب، یہ غلام ہے. ان کا پھر میں اس ظلم میں تمہارے گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم کیا تھا؟ ظلم یہ تھا کہ تمہاری اور بھی اولادیں ہیں، تم صرف ایک بچے کو کیوں غلام دے رہے ہو؟ کیا تم نے اور بچوں کو بھی غلام کا انتظام کیا تم نے؟ تو بچوں کے درمیان انصاف کیا جانا چاہیے، عدلوا بین ابنائکم، اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف سے کام لو. یہ نہیں ہے کہ ماں کسی بچے کو زیادہ چاہ رہی ہے تو دوسرے بچے نظر انداز کر دیے گئے، یا باپ کسی بچے کو زیادہ چاہ رہا ہے تو اس کے لیے تو تحفے آ رہے ہیں دوسرے بچے نظر انداز ہو رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ اور برابر کا سلوک کرنا چاہیے، اور بچپن میں جو چیز آپ بچے کے ذہن میں بٹھا لیں گے جب بچہ بڑا ہوگا تو اسی چیز کو پھر وہ برتے گا آگے چل کر کے. پھر علم کی بات دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے آپ کی، کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کے حصول میں گھر سے باہر نکلا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. اور ہماری صورتحال یہ ہے بدقسمتی سے، مسلمان ممالک کو آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا سے لے کے اور آپ چلے جائیں مراکش تک، تو جہالت کا دور دورہ ہے ہر جگہ، علم کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی. کیوں؟ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسلام نے جتنی اہمیت اور فضیلت علم کی بتائی ہے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے کسی تہذیب میں فلسفے میں مل جائے، لیکن مذہب کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، سوائے اسلام کے آپ کو کسی میں نہیں ملے گی. خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ فرما دیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے. اس سے بڑی تلقین اور کیا ہوگی کہ علم رکھنے والا فضیلت رکھتا ہے اس کے اوپر جو علم نہیں رکھتا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سامنے جو فرشتوں کا سجدہ کرایا گیا، کیوں کرایا گیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ خود قرآن میں یہ وجہ بتائی گئی کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اس انسان کو جو خون بہانے والا ہے، فتنہ فساد پیدا کرنے والا ہے، اس کو ہم نے خلافت کیوں دے دی، تمہارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، چلو تم ان چیزوں کے نام بتا کے مجھے بتاؤ، یہ تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں ان کے نام ذرا بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا، اس سے زیادہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ، اور وہ سارے نام بتا دیتے ہیں. تو کہتا ہے دیکھا تم نے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انسان علم رکھتا ہے اس لیے اس کو یہ فضیلت ہے. اور آپ قرآن میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو ایسے قصے ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت دکھاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ہدہد کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا، میں تو صرف وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں سے علم کی فضیلت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. ملکہ سبا اپنے ملک سے چل چکی ہے، حضرت سلیمان کے ملک کی طرف آ رہی ہیں. حضرت سلیمان کہتے ہیں کون ہے کہ جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں میرے سامنے حاضر کر دیں؟ ایک عبقری ہے، جن ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کے اس محفل سے اٹھنے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان میں ایک صاحب علم ایسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہ تخت وہاں موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمارے سامنے رکھی اس میں کہ صرف قوت کوئی چیز نہیں ہے، اگر علم آپ کے پاس ہے تو آپ ہر چیز پر حاوی ہیں، آپ چشم زدن میں اس تخت کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ مٹیریل کو کسی انداز میں انرجی میں تبدیل کر دیا گیا ہو، اور پھر وہ انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی اور کوئی وقت نہیں لگا اس میں، اور پھر اس انرجی کو دوبارہ جو ہے وہ مٹیریل کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہو. یہ چیز علم کی بنیاد پر تھی، جس کو علم تھا اس نے یہ کیا. پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے علم کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بچوں کو علم سکھائیے، علم سے ان کو مزین کیجئے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کیجئے، اور ہر وہ علم سکھائیے کہ جس سے معاشرے کو، جس سے دین کو، جس سے آپ کے ملک کو، جس سے آپ کو فائدہ ہو. قطعاً اس میں کوئی بار نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں فرمایا کہ علموا اولادکم بالرمایا والسباحہ ومروہم ان یسبوا علی الخیل وسبا، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، تیر اندازی کرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ اور ان کو گھوڑوں کی پیٹ پر جم کر کے بیٹھنا سکھاؤ، حکم کرو اس کا ان کو. یہ میں کس علم کی بات کر رہا ہوں؟ میں دنیاوی علوم کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں کسی خاص علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے ایک زمانے معاشرے میں علم کے معنی صرف خاص کی طرف موڑ دیا گیا اور باقی دنیا کے علوم سے نابلد کر دیا گیا پوری قوم کو. حضرت عمر کیا حکم دے رہے ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ کوئی معمولی چیز ہے. اس زمانے کا معاشرہ اپنے سامنے رکھیے، ان قوموں کے اندر جو قومیں تیر اندازی جانتی تھیں، جو قومیں تیرنا جانتی تھیں، جو قومیں گھوڑوں کی سواری کرنا جانتی تھیں، انہی قوموں نے دنیا میں حکمرانی کی ہے اس وقت. آج جو قومیں نشانہ بازی جانتی ہیں، سمندر کے تہ کے اندر غوطہ لگا سکتی ہیں، جو ہوائی جہاز اڑا سکتی ہیں، وہی قومیں آج دنیا میں حکمرانی کر رہی ہیں جو ان کا علم رکھتی ہیں. سمندر کے اوپر جو قومیں سمندر کی لہروں پہ جو قومیں آج حکمرانی کر رہی ہیں، وہی پوری دنیا میں حکمرانی کر رہی ہیں. اور سمندر کی لہروں پر آپ حکمرانی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ تیرنا نہ جانتے ہوں. بالکل سیدھی سی بات ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جدید علوم سے اپنے بچے کو آپ مزین کریں، آپ سائنس سے اس کو مزین کریں، آپ جو بھی علوم ہوں، جنگی علوم ہوں، ان سے مزین کریں آپ بچوں کو، وہ ان کو علم سکھائیں آپ، تب آپ دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتے. تو یہ بچے کا حق بنتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے. پھر یہ کہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کے اندر تہذیب بھی سکھائیے، اور ساتھ ساتھ اس کو اس کا مشن بھی بتائیے کہ تم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تمہارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، تم کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، تم کو اپنے معاملات کو کس طرح سے برتنا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سورہ لقمان کے اندر جو آیات میں نے رکھی، کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ ہے یہاں، اقرا کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے کہ نماز پڑھ لو بس. ہمارے یہاں تو نماز کے ساتھ ایک تصور یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم نے گھر میں اپنے مصلی بچھایا کونے میں، نماز پڑھ لی، یہ پڑھ لیا نماز ہم نے. حالانکہ مذہب میں، قرآن میں اور حدیث میں نماز کے قائم کرنے کا تصور ہے، نماز کے پڑھنے کا تصور نہیں. نماز کے قائم کرنے میں بڑی لوازمات ہیں، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے، سہولتیں مہیا کیجیے، ایک پورا نظام ہونا چاہیے، مسجدیں تعمیر ہونی چاہیے، پانچ وقت ایک جگہ ملنا چاہیے پورے معاشرے کو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. چنانچہ اپنے بچے کو بحیثیت مسلمان کے جب آپ کو بڑا کرنا ہے، اس کو تربیت دینی ہے، اس کو ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، تو پہلی بات جو نصیحت جو ہمیں اس کو کرنی چاہیے وہ نماز کے سلسلے میں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشرہ وفرقوا بینہم فی المداجر. اپنی اولاد کو حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہوں تو نماز کے لیے تلقین کیجئے، ان کو حکم کیجئے، ان کو سکھائیے. جب وہ 10 سال کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو اس پر ان کو ماریے، اور پھر ان کے بستر الگ کیجئے. بستر اس لیے الگ کیجئے کہ اب وہ 10 سال کے ہو چکے ہیں، اب بچے بڑے ہو چکے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کو علیحدہ بستر ملنا چاہیے. جس بچے کو آپ بچپن سے نماز کی تلقین نہیں کریں گے، جو خود نماز کا عادی نہیں ہے، جو مسجد کی اہمیت نہیں سمجھتا، جو جماعت سے نماز جس نے پڑھی نہیں، اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ نماز قائم کرو تو کیا قائم کرے گا؟ اس کو تو احساس ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین مسجد میں آتے ہیں، شور کرتے ہیں، آپ اترتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے گود میں لے کے بیٹھتے ہیں. اور ہم کو روایات یہ کثرت سے ملتی ہیں کہ 5 سال 6 سال 7 سال کی عمروں میں حضرت امام حسن اور امام حسین مسجد آیا کرتے تھے اور جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے. شو مچا رہے ہو، تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، ہماری نماز خراب ہو رہی، چلو نکلو باہر. کیا صحابہ کرام کی نماز نہیں خراب ہوا کرتی تھی؟ اگر ایسے ہی کوئی بات ہوتی کہ ان کا مسجد میں آنا صحیح نہیں تھا تو منع کر دیا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر میں منع کر دیتے حضرت فاطمہ کو کہ بیٹی ان بچوں کو مسجد جانے مت دیا کرو، دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو بچپن سے اس کی اسی انداز میں تربیت کیجیے. اور قرآن کے اندر ہے کہ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ. تو نماز کی اہمیت ہمارے معاشرے میں اتنی ہے اور ہم کو اپنے بچے کو اس کی تلقین کرنی چاہیے, اس کی تعلیم دینی چاہیے. پھر فرمایا وامر بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم کرو. یہ بچے کی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو یہ بتائیے کہ جو کام اچھے ہیں دنیا میں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ تم یہ کام کرو, خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو. اور انداز مختلف ہوتے ہیں, یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اچھے کام کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو نقص نکالیں اور اس کو برا بھلا کہیں, اس کے انداز دوسرے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس قوت نہیں ہے, تو بھی اس کے انداز دوسرے ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے اچھے انداز میں ایک لڑکی ہے جو اس کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ انسان کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے, کس کے حقوق دوسروں کے کس طرح ادا کرنے چاہیے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے خلاف میرے بھتیجے اپنے بھتیجے سے کر دی, میں نہیں کرنا چاہتی یہ شادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اس کے باپ کو, پوچھتے ہیں. باپ کہتا ہے جی ہاں میں نے تو کر دی ہے. تو آپ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تمہارا حق ہے, تمہارے باپ کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف اس سے شادی کر دیں, تم اس کو فسخ کر سکتی ہو. اب وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کا حق ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ کہاں ان کی شادی ہونی چاہیے. یہ بات بتانے کے بعد سب کو, اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ میں اس شادی پر راضی ہوں جس جہاں میرے باپ نے مجھے کر دی. کتنا اچھا انداز ہے معروف کا حکم کرنے کا, اچھی بات کی تلقین کرنے کا. اس لڑکی نے, اس نوجوان لڑکی نے کتنا اچھا انداز اختیار کیا یہ بات بتانے کا کہ ایک ایسا عمل کہ جس کی اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ فرض ہے, وہ توڑا جا رہا تھا, تو اس کو کس طرح سے روکا جائے. یہ ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کو کہ وہ خود اس بات کو محسوس کریں اور کھڑے ہوں اور اس کو کریں. پھر فرمایا ونہا عن المنکر, برائیوں سے منع کرو. یہ بھی بچے کے ذہن میں ہم کو تربیت دینی چاہیے کہ جو بری بات ہے نہ یہ کہ تم کو نہیں کرنی ہے بلکہ دوسرے کو بھی منع کرنا ہے تمہیں. بچے کے اندر یہ احساس, خیر اور شر کا یہ احساس ہم کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ہم کو پیدا کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر نے منع بھی کرا دی کہ آج سے دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا اور جو پانی ملائے گا اس کو سزا ملے گی. ایک گھر میں یہ مکالمہ ہوتا ہے, باہر سے ایک صحابی اس کو سنتے ہیں جو پھر روایت کرتے ہیں بعد میں کہ ماں آواز دیتی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی گاہک آنے والے ہیں, بالٹی میں دودھ رکھا ہے, اس میں تھوڑا پانی ملا دو. تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ اما جان امیر المومنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے, آپ مجھے دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی ہیں, یہ کام میں نہیں کر سکتی. تو ماں کہتی کیا امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں, ملاؤ پانی جا کر کے. اب دیکھیے وہ جواب کیا دیتی, وہ کہتی ہے فرب الامیر المومنین یرانا, لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین نہ دیکھ رہا ہوں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, جو چیز غلط ہے سو غلط ہے. بعد میں یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے, یہ وہی لڑکی ہے کہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز کی دادی ہوتی ہیں. جس اولاد میں یہ تربیت ہوگا, یہ کردار ہوگا, تو پھر وہ اپنے بچوں کا بھی وہی کردار پیدا کرے. یہ چیز ہم آپ کو اپنے بچوں میں پیدا کرنی چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور پھر جو اس پر مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرو. اس لیے کہ جب آپ نیک کام کی تلقین کرنے جائیں گے لوگوں کو, برے کام سے آپ لوگوں کو روکیں گے, تو معاشرے میں پھر ریزسٹنس ہوگا. جو لوگ برے ہیں, برے کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو آسانی سے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس صورت میں پھر آپ صبر کریں. فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور, یہ تو بڑے عزم کی کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. ایک دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اس کام میں پختگی کی ضرورت ہے, عزم و ارادے کی ضرورت ہے. اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ چاہیں کہ صاحب کسی نیک کام میں آپ شریک ہو جائیں لوگوں کے ساتھ، پھر جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی ایسے چلیے تھوڑا سا وقت لگائیے، اچھا بھائی چلیے ذرا ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، اچھا بھائی تھوڑا سا پیسہ نکالیے اس راہ میں تاکہ کچھ کام کیا جاتا ہوگا، یہ تو کام ہم سے نہیں ہو سکتا تھا، وقت نہیں ہے میرے پاس، توانائی نہیں ہے میرے پاس، ہاں زبانی جمع خرچ آپ کرا لیجیے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے ہوں آپ آگے چلیے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نیک کام میں جب آپ آگے بڑھیں، جس کام کو آپ صحیح سمجھیں کہ اس کو کیا جانا چاہیے اور جس کام کو آپ غلط سمجھیں کہ اس کو روکا جانا چاہیے، تو اس میں پھر آپ کے اندر ارادے کی پختگی ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں گے اور کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی ہمارے سامنے آئے تو اس کو ہم جھیلیں گے. اور بچے کو بھی اسی بات کی تربیت دینی چاہیے. پھر فرمایا ولا تسعر خدك للناس، لوگوں سے منہ پھیر کر کے بات نہ کرو. دیکھیے یہ بھی بچے کی تہذیب ایک سکھائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے بچے کو. ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، لوگوں سے منہ پھیر کر کے بات نہ کرو. اسے مراد کیا ہے کہ تمہارے اندر رعونت اور فخر اور غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے معاشرے کے اندر. اس لیے کہ اگر اس نے اپنے ماحول میں یہ دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر کہ اس کا باپ رعونت سے بات کرتا ہے، منہ پھیر کر کے بات کرتا ہے، صرف حکمی حکم دیتا ہے، کبھی شفقت اور محبت کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا ہے، تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہی انداز اس کے اندر پیدا ہوگا. یہ چیز جو ہے اس کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے. اور بچے کو بچپن سے یہ بات سکھائی جانی چاہیے کہ سارے انسان کو اپنی طرح سے سمجھو، لوگوں کی مصیبتوں میں شریک ہو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو. پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر وہی لوگ چلتے ہیں جو اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں یا اپنے کو افضل سمجھتے ہیں دوسروں سے، تبھی ان کی چال میں اکڑ پیدا ہوتی ہے. جانچہ قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر اعتدال کی چال چلتے ہیں. ان کی چال سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ مریل کوئی انسان چل رہا ہے، مریض ہے یا بہت ہی مرا ہوا انسان ہے، یا ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ محسوس ہو کہ بس اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے. اعتدال کی، صحت مند انسان کی جو چال ہونی چاہیے وہ چلنی چاہیے. اصل میں یہاں جو چال کا تذکرہ ہے، گفتگو کا تذکرہ ہے، یہ سب ایک زندگی کو برتنے کے آداب ہیں کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں آپ کو کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے. چنانچہ آگے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی آپ فخر کریں، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کا فضل ہے، اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے میں فخر کا جذبہ نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی کثر نفسی کا جذبہ آنا چاہیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کے کپڑوں سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کے کھانے سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کی سواریوں سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو انسان دیکھے تو دیکھ کر کے اس معاشرے میں آپ کی جو حیثیت ہے اس کا اندازہ صحیح صحیح اس کو کرنا چاہیے، تب آپ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ورنہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے پہن رہے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کھا رہے ہیں، تو آپ فخر کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی زندگی نمائشی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ اپنی حیثیت سے کم تر ہو کر کے پہن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں تو بڑا مسکین ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، انتہائی غلط تصور ہے یہ مسکینیت کا اور تقوی کا اور پرہیزگاری کا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہمارا جو فضل ہے اس کو چھپاؤ نہیں، ہم نے جو فضل دیا ہے اس کا اظہار تمہارے چہرے سے، تمہارے جسم سے، تمہارے کپڑے سے، تمہارے کھانے سے، تمہارے رہن سہن سے ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ اپنے کو کسی سے بڑا نہ سمجھیں آپ. ٹھیک ہے آپ کے مقابلے میں بہت سے ایسے غریب ہیں کہ جن کو وہ چیز صورتحال حاصل نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ غریب آپ سے ملنے آ رہا ہے تو آپ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، آپ اس سے بغلگیر نہیں ہو رہے ہیں کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ انداز جو ہے یہ کبر و نخوت کا انداز ہے، اس کو منع کرتا ہے اسلام. یہ بچے کی یہ تربیت ہم کو بچپن سے ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو. یہ وہی بات آ گئی کہ وقت صرف ہی مشیے کا، چال میں تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کو تیز رفتاری سے کہیں چلنا ہے تو آپ تیز رفتاری سے چل نہیں سکتے. یقیناً چلیے، اگر آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے یا آپ کا ہوائی جہاز چھوٹ رہا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو دوڑ کر جانا چاہیے تو آپ یقیناً جائیے دوڑ کر کے. آپ یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم دوڑ نہیں سکتے. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ مسجد میں آپ کی نماز جو ہے چھوٹ رہی ہے تو تو منع کیا گیا ہے کہ آپ مسجد دوڑ کر کے نہ جائیں آپ، اس لیے کہ مسجد کا اپنا ایک احترام ہے کہ اس کی طرف وقار کے ساتھ چلیے آپ، آپ کو آپ کی نیت کا اجر ملے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، آپ کبھی نماز میں کھڑے ہوں جماعت کے اندر اور امام اگر رکوع میں جانے والا ہے تو اس طرح سے دھڑ 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 آواز آتی چاروں طرف سے، لوگ بھاگتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، ہم کو بچوں کو اپنے سکھانا چاہیے، خصوصاً بچے بھاگ کر کے آتے ہیں. اگر وہ امام رکوع میں چلا بھی گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، امام جس حالت میں اس حالت میں امام کو آپ جوائن کریں آپ، لیکن یہ بھاگ کر کے دوڑ کر کے مسجد کی طرف جانا یا مسجد کے اندر جانا قطعاً غلط ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. مسجد کا ایک وقار ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو مسجد کا جو وقار آپ نے مجروح کیا اس کا تو گناہ آپ کو الگ ملے گا، اور دوسری چیز یہ کہ بھاگ اور دوڑ کر کے اس طرح سے وہی لوگ جاتے ہیں جن کی نظر میں نماز کی اور جماعت کی اور وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وقت کی اہمیت آپ بچے کو دلائیں، اور نماز تو مجسم وقت کی پابند ہے. جو قومیں وقت کی پابند نہیں ہیں آپ دیکھیے کہ وہ کہاں کھڑی ہیں، اور ہم نے تو نماز ترک کر رکھا ہے، لہذا ہم کو تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہر کام ہم کو وقت سے کرنا چاہیے. چنانچہ آگے فرمایا کہ اور اپنی آواز ذرا پست رکھو، آواز کو آہستہ رکھیں. یہ بھی ہم کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب گفتگو کرو کسی سے تو اس گفتگو میں اعتدال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تکریم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں یا بہت تیز آواز سے بول رہے ہیں، اور نہیں یہ مانے ہیں اس کے کہ آپ ایسا من من کریں گے آپ کی آواز سمجھنے کے لیے آدمی کو کان لگانا پڑے. لیکن جہاں آپ کو تیز آواز میں بولنا ہے آپ تیز آواز میں بولیے، اگر آپ کسی مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں وہاں آہستہ آواز میں یا پست آواز میں آپ گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سن سکیں گے. اب یقینی تیز آواز میں گفتگو کیجیے آپ، لیکن اگر آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تہذیب ہے جو یہاں سکھائی جا رہی ہے، لیکن وہ بچہ کیسے اس بات کو سمجھے گا کہ جس کے گھر میں باپ جو ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آواز ایسی بلند ہوتی ہے کہ بس ڈانٹ ڈپٹ، جب تک گھر میں ہے ڈانٹ ڈپٹ چیخ چلاہٹ. تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ سوچے گا یہی تو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، میرا باپ تو اسی طرح سے بولتا تھا تو وہ بھی اسی طرح بولے گا. اور اگر وہ گھر میں رہتا ہے اور ہمیشہ خاموشی رہتی ہے، کسی کو کسی کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہے، گفتگو کرنے کا انداز بچے کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کس سے کس طرح گفتگو کریں، وہ شرمائے گا گفتگو کرتے وقت. بچہ جو ہے صحیح بات بھی کہنا ہوگا تو اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ اس کو گھر میں یہ سکھائی نہیں گیا ہے کس انداز سے بولنا چاہیے، اپنی بات دوسروں تک کس انداز سے پہنچائی جانی چاہیے. چیخنا چلانا اور چنگھاڑنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. خواہ وہ شوہر بیوی کے اوپر چیخ رہا ہو، یا باپ بیٹے پر چیخ رہا ہو، یا استاد شاگرد پر چیخ رہا ہو، تیز آواز جو ہے ہر کان میں بری لگتی ہے. رشتہ کتنا ہی قریبی ہو لیکن آواز یقیناً بری لگتی ہے انسان کو. یہ بات دوسری ہے کہ اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ وہاں پر اس کو ٹوک سکے. چنانچہ یہی بات آخر میں بتائی گئی کہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. جو لوگ چیختے چلاتے ہیں ان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی آواز کا جو تاثر پیدا ہو رہا ہے دوسروں کے اوپر، وہ یہی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ گدھے کی طرح سے چیخا جا رہا ہے، اس سے کیا حاصل. اپنی بات ایک اچھے انداز میں بھی کہی جا سکتی. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. مختصراً میں ایک آپ کو جائزہ پھر پیش کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہ سب سے پہلے تو بچے کا حق اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ صحیح ماں یا صحیح باپ کا انتخاب کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے. دوسرے بات یہ کہ پیدا ہوتے ہی جو اس کے لوازمات ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ ہم کو ادا کرنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب بچے کو محبت اور انسیت اور چاہت اور لگاؤ کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ جب وہ علم کے حاصل کرنے کے درجے پر پہنچے تو اس کو علم دیا جائے، اس کو علم عطا کیا جائے، اس کو علم سکھایا جائے، اس کو دنیاوی وہ علوم کہ جس سے معاشرے کو، جس سے مذہب کو، جس سے دین کو، جس سے مملکت کو فائدہ پہنچے، وہ علوم اس کو سکھائے جائیں. اور پھر اس کو تہذیب سکھائے جائے، اس کو معاشرے کے آداب سکھائے جائیں، اس کو رہنا سہنا، بولنا چالنا، ملنا جلنا، یہ آداب اس کو سکھائے جائیں. اور یہی لوگ جو ہیں بڑے ہو کر کے پھر معاشرے کو سنوارتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
tasqueer.org